سورة لقمان مکیہ. اس سورت کا نام سور لقمان ہے, اور ایک رائے یہ ہے کہ پوری سورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے, اور دوسری رائے یہ ہے جو یہاں مفسر نے نقل کی ہے کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ. یہ دو آیتیں کہتے ہیں کہ مدنیہ ہیں, 34 مجموعی آیتیں ہیں اس کے اندر, اور دو اس میں مدنی ہو گئی. حضرت لقمان کا تذکرہ اس سورت میں آیا ہے, جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سور لقمان رکھا گیا ہے, ایسا سمجھ میں آتا ہے. یہ لقمان کون ہے؟ تو ان کے نسب نامے کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ لقمان ابن باعور ابن ناخور ابن تعرف. کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے پوتے ہوتے ہیں. دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت لقمان یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے ہوتے ہیں. تیسری روایت یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہوتے ہیں. یہ بنو اسرائیل کے اندر قاضی تھے, اور انہوں نے لمبا زمانہ پایا, تقریباً 1000 سال کے قریب عمر پائی, ایسی بھی ایک حد روایت ہے. اور حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ انہوں نے پایا. پہلے یہ لوگوں کو فتوی دیا کرتے تھے, لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نبی بنایا, پھر انہوں نے یہ کہا کہ اب مجھے فتویٰ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اب ایک اللہ کے نبی موجود ہے, وہ فتویٰ دیں گے. یہ کہہ کر کے انہوں نے فتویٰ دینے کا سلسلہ بند کر دیا. حضرت لقمان یونانی تاریخ کے اعتبار سے 564 سے لے کر 619 تک اندازاً ان کا یہ زمانہ سمجھ میں آتا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ سودان کے رہنے والے تھے, نوبیہ وہاں کا مشہور جو ہے خاندان علاقہ کی نسبت اس سے یہ تعلق رکھتے ہیں. حضرت حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ, یہ امام ترمذی کے علاوہ ہے حکیم ترمذی, اور ان کا مزار خود ترمذ شہر کے قریب میں متصل ہے. حکیم ترمذی فرماتے ہیں, انہوں نے مرفوعاً روایت نقل کی ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے حضرت لقمان کو خلافت دی جا رہی تھی. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ دوپہر میں خواب میں انہوں نے یہ دیکھا, دوپہر میں سوئے ہوئے تھے کھیلولا کے لیے, تو خواب دیکھا انہوں نے, کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ آپ چاہے تو آپ کو خلافت دی جائے یعنی نبوت دی جائے, اور آپ چاہے تو ہم آپ کو حکمت عطا کریں. تو حضرت داؤد علیہ حضرت لقمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر اللہ کا حکم ہو تو سر آنکھوں پر میں قبول کرنے تیار ہوں نبوت اور خلافت کو, اور اگر میری مرضی کے اوپر چھوڑ رہے ہیں تو پھر میں نبوت اور خلافت سے معافی چاہتا ہوں. تو ان کو اللہ کی طرف سے حکمت دی گئی. بعد میں کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیوں اس کا انکار کیا نبوت کا، اور آپ نے حکمت کیسے اختیار کی؟ تو حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ خود مجھے نبی بنا دیتے تو اور بات تھی، میں منصب نبوت کو سنبھال سکتا تھا، کہ ہو سکتا تھا کہ میں نبوت کے منصب کو سنبھال لیتا اگر اللہ ڈائریکٹ مجھے نبی بنا دیتے تو، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اختیار دیا گیا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نبوت کا بوجھ برداشت نہ کر سکوں، اس لیے میں نے نبوت کے مقابلے میں حکمت کو ترجیح دی، یہ انہوں نے کہا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار کے اوپر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو خلافت اور نبوت عطا فرمائی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ بڑھئی کا کام کرتے تھے حضرت لقمان، اور حبشی غلام تھے. بعض روایت میں ہے کہ داؤد علیہ السلام کے یہاں ہی غلامی کا کام کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام زرہیں بناتے تھے، لیکن کبھی حضرت لقمان نے حضرت داؤد سے زرہ کے متعلق سوال نہیں کیا، یہ کیسے بناتے ہیں، کیا ہوتا ہے، کتنی آمدنی ہوتی ہے. یہ داؤد علیہ السلام کے غلام تھے اور وہاں کام کرتے رہتے تھے، ان زرہ وغیرہ بنانے کے فن کے بارے میں کبھی کوئی سوال نہیں کرتے تھے. استقد تھا، چپٹی ناک تھی، موٹے ہونٹ تھے اور پھٹے قدم تھے، یعنی ظاہری اعتبار سے بالکل بد شکل معلوم ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی حکمت کے کلمات قرآن مجید کے اندر نقل فرمائے اور ان کی عزت افزائی فرمائی، کہ ان کی باتیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر نقل فرمائے اور اس کے ذریعے سے حضرت لقمان کے درجات بلند ہو گئے، تو ان کی بات قرآن کے اندر آئی، لوگ عمل کریں گے تو اس کا ثواب ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا، ثواب اور اجر ان کو بھی ملے گا. ان کی حکمت کے بہت سارے کلمات قرآن میں آئے ہیں، احادیث میں آئے ہیں اور دیگر کتابوں کے اندر تفسیر وغیرہ میں منقول ہے حضرت لقمان کے حکمت بھرے کلمات. حضرت لقمان کہتے ہیں کہ ان کی بیوی اور ان کا بچہ پہلے کافر تھا، پھر حضرت لقمان نے ان کو مسلسل نصیحت کی، سمجھایا، تو آخر کے اندر وہ ایمان لے آئے. کہتے ہیں کہ حضرت لقمان نے ایک تھیلی کے اندر چھوٹے 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 دانے بھر لیے اور اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کرتے ایک دانہ سائڈ پہ رکھتے، دوسری نصیحت کرتے دوسرا دانہ سائڈ پر رکھتے، اس طرح پوری تھیلی خالی کر دی بچے کو نصیحت کرتے کرتے. چنانچہ ایک دن آپ نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ اگر میں اتنی نصیحت پہاڑ کو کرتا تو وہ پہاڑ بھی پگھل جاتا. ایسی بات سن کر کے بچے کا کلیجہ پھٹ گیا. کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بیٹے کا انتقال ہو گیا، یا پھر بیٹا ایمان لے آیا اور ایمان کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. حضرت لقمان مفسرین جمہور کے اتفاق کے ساتھ اللہ کے نبی نہیں تھے، بلکہ یہ حکیم تھے، اللہ کے ولی تھے. ایک دو حضرات اس بات کی طرف گئے ہیں کہ حضرت لقمان نبی تھے. لقمان یہ نام غیر منصرف ہے علمیت اور عجمہ ہونے کی وجہ سے یا الف نون زائدہ ہونے کی وجہ سے. تو حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام کی انہی دانائی اور حکمت بھری نصیحتیں اس صورت میں نقل کی گئی، سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ لقمان رکھا گیا. ان کے حالات میں آتا ہے کسی نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اتنی بڑی حکمت کی باتیں کیسے نصیب ہو گئی، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ نادانوں سے جو کام میں نے دیکھے میں ان کاموں کو چھوڑتا رہا. نادان لوگ جو کام کرتے رہتے میں دیکھتا ہوں تو میں نے چھوڑ دی کہ یہ کام بالکل نہیں کرنے کے. نادانوں جیسے کام کے چھوڑنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی حکمت مجھے عطا فرمائی. ایک دن حضرت لقمان کی مجلس لگی ہوئی تھی, لوگوں کی بھیڑ تھی, ایک بڑا مجمع تھا. آپ لوگوں کو حکمت کی باتیں سنا رہے تھے. اتنے میں ایک شخص آیا, بھری مجلس کے اندر سوال کیا, لقمان تم وہی نہیں ہو جو میرے ساتھ فلاں جنگل کے اندر بکریاں چرایا کرتے تھے؟ حضرت لقمان نے فرمایا ہاں میں وہی ہوں جو تیرے ساتھ کسی زمانے میں فلاں جنگل کے اندر بکریاں چرایا کرتا تھا. پھر اس شخص نے پوچھا لقمان تم کو آج یہ اتنا بڑا مقام کیسے حاصل ہو گیا کہ لوگ دور دراز سے تمہاری باتیں سننے کے لیے آتے ہیں, آپ کی تعظیم کرتے ہیں؟ حضرت لقمان نے فرمایا اس کا سبب میرے دو کام ہیں, نمبر ایک میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں اور نمبر دو فضول باتوں سے میں اپنے آپ کو بچاتا ہوں, اس کی برکت سے یہ حکمت مجھے نصیب ہو گئی. اور ایک روایت کے اندر ہے کہ حضرت لقمان نے یہ فرمایا کہ چند کام ایسے ہیں جن کاموں کی برکت سے میں اتنے اونچے درجے کے اوپر پہنچ گیا, اگر تم بھی ان چند کاموں کو اختیار کر لو گے تو تمہیں بھی وہی درجہ اور مقام حاصل ہو جائے گا. اور وہ یہ کام ہے, نمبر ایک میں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھتا ہوں, نمبر دو زبان کو بند رکھتا ہوں, نمبر تین حلال روزی پر قناعت کرتا ہوں, نمبر چار اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہوں, نمبر پانچ بات میں سچائی پر قائم رہتا ہوں, نمبر چھ عہد کو پورا کرتا ہوں, نمبر سات مہمان کا احترام کرتا ہوں, نمبر آٹھ پڑوسی کی حفاظت کرتا ہوں, نمبر آٹھ فضول کام اور کلا, نمبر نو فضول کام اور نمبر دس فضول کلام کو چھوڑ دیتا ہوں. ان دس چیزوں کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا. تو ان کے نام کے اوپر یہ سورت موسوم ہے. سورہ لقمان 57 نمبر کے اوپر نازل ہوئی, سورہ صافات کے بعد اور سورہ سبا سے پہلے پہلے. ماقبل میں سورہ روم کے ساتھ اس کا ربط اس طریقے سے ہوگا کہ پچھلی سورت کے اختتام کے اوپر قرآن مجید کی تعریف باری تعالیٰ نے بیان فرمائی, وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. سورہ روم کے اختتام میں قرآن مجید کی تعریف ہے اور اس سورت کی ابتدا قرآن مجید کی مدح سے ہے, تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ. تو قرآن کی تعریف, مدح, اس کی خوبی, اس اعتبار سے دونوں سورت کے درمیان کے اندر کامل ربط پایا جائے گا. حروف مقطعات سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے. دیکھو حروف مقطعات کی بہت ساری توجہ کی جاتی ہے, اس میں سے ایک توجہ یہ ہے انسانوں کا مزاج ایسا ہے کہ وہ انوکھے جملے اور انوکھے الفاظ کو ذرا دھیان اور توجہ سے سنتے ہیں. پہلے عرب جو حروف تہجی سے مرتب متعدد الفاظ اور جملے اور کلمات کے عادی تھے, ان کے سامنے جب حروف مقطعات آئے وہ ایک انوکھی اور نئی چیز تھی. تو ظاہر بات ہے کہ انوکھے اور نئے جملے انہوں نے اپنی مادری عربی زبان کے سنے, تو اس کی وجہ سے یہ قرآن مجید کو سننے کی طرف اور زیادہ متوجہ ہو گئے. تو یہ ہوتا ہے کہ سامعین کو متوجہ کرنے کے واسطے کچھ انوکھے کلمات, انوکھے جملے, انوکھے الفاظ درمیان میں استعمال کیے جائے, تو اس کی وجہ سے ان کی توجہ بڑھ جاتی ہے. بالکل اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ بھائی حروف مقطعات سننے والوں کو رغبت دلانے کے واسطے استعمال ہوئے ہیں. یہ بھی ایک اس کی فوجی ہے. تلک الف لام میم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ آیتیں ذہن سے قریب اور مرتبے میں بہت اونچی ہے, اس وجہ سے تل کے اس میں اشارہ بعید لایا گیا قرآن کی آیتوں کی عظمت شان کو بیان کرنے کے واسطے. حکیم یہ تو باری تعالیٰ کی صفت ہے, لیکن اس کی نسبت مجازی یہاں پر کی گئی کہ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو کتاب حکمت سے بھری ہوئی ہے. ہدن و رحمت للمحسنین. کتاب سراپا ہدایت ہے, سراپا رحمت ہے نیکی کرنے والوں کے واسطے. دیکھو حقیقت کے اندر محسن وہ آدمی کہلاتا ہے جو قرآن پر عمل کرے اور کمال اخلاق تک پہنچ جائے, وہ حقیقت کے اندر محسن کہلانے کے قابل ہے. اب یہاں قرآن مجید کی ہدایت اور رحمت تو سب لوگوں کے لیے عام ہے, لیکن محسنین کا خصوصی تذکرہ اس کے لیے ہوا کہ نفع اٹھانے کے اعتبار سے, صحیح معنی میں فائدہ اٹھانے کے اعتبار سے مومنین محسنین خاص ہیں, اسی لیے ان کا خصوصی تذکرہ ہوا. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ محسنین سے مراد احسان کرنے والے, حسن سلوک کرنے والے, والدین کے ساتھ, اعزاء اور اقارب کے ساتھ. بعض حضرات کہتے ہیں کہ نیکیاں اختیار کرنے والے اور برائیوں سے بچنے والے یہ ہیں محسنین. بعض مفسرین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہایت خشوع اور خضوع سے کرنے والے یہ محسنین کہلاتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ. محسنین کی پہلی علامت نماز کو قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ اور وہ زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں. زکوٰۃ کا اجمالی حکم مکی دور میں آ چکا تھا, البتہ اس کی تفصیلات سن 2 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی, اس لیے یہ سورت مکی ہے لیکن زکوٰۃ کا ذکر موجود ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور وہ محسنین لوگ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون. وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور وہی لوگ فلاح پانے والے, کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين. یہ آیت کریمہ نضر ابن حارث ابن قلدہ کے متعلق نازل ہوئی. ایک بڑا تاجر شخص تھا مکہ مکرمہ کا, وہ مختلف ملکوں کے سفر کیا کرتا تھا. ہیرا وغیرہ کے علاقے میں گیا تو وہاں سے اجمیوں کی خبریں اور اجمیوں کے واقعات کی کہانیاں یہ سب چیزیں وہ خرید کر کے لے آیا اور لا کر کے مدینہ والوں سے مکہ والوں سے کہنے لگا, قریشیوں سے, کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو عاد اور ثمود کی کہانیاں سناتے ہیں, لاؤ میں تم کو عرب کے شاہان اعظم رستم اور اسکندریار کی کہانیاں میں تم کو سناؤں. بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت پر قرآن تہجد میں پڑھتے تھے تو بہت سے مشرکین بھی قرآن کی چاشنی سے لذت حاصل کرنے کے لیے کفر کے باوجود قرآن سننے جمع ہو جاتے تھے. یہ نظر بن حارث کو بہت چپتا تھا کہ لوگ ان کا کلام کیوں سننے کے لیے جاتے ہیں؟ تو لوگوں کو قرآن سننے سے دور کرنے کے لیے اس کم وقت نے یہ کیا کہ عجمی کہانیاں خرید کے لایا تاکہ لوگ وہ سنیں اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سننے کے لیے نہ آئے. اس کے لیے اس نے یہ چال چلی. اور پھر محفل جماتا تھا اور اس کے اندر اجمیوں کی کہانیاں نمک مرچ مثالیں ملا کر کے بڑے لذیذ پر لطف انداز کے اندر سنائی جاتی تھی. لوگوں کو بہت اچھا لگتا تھا. بعض حضرات نے یہ بھی نقل کیا کہ وہ دو باندیاں خرید کر کے لایا تھا. ان باندیوں کے ذمے یہ کام حوالے کر رکھا تھا کہ جو نوجوان مسلمان ہونا چاہے تو وہ اس کو اپنی طرف مائل کرے اور مائل کر کے وہ ان کو ایمان سے دور رکھنے کی کوشش کرے. گویا وہ باندیوں کو اسی کام کے لیے تیار رکھا تھا کہ جو نوجوان ایمان لانا چاہے تو ان کو اپنی طرف رغبت دلا دے کہ ہم سے شہوت پوری کرو لیکن وہاں مت جاؤ. اس کام کے لیے اس نے رکھے ہوئے تھا. تو یہ بھی اس کی ایک شرارت تھی. بہرحال اس کی ان شرارتوں کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. ایسے اس کا مصداق عام ہے. جو بھی ایسی حرکت کرے گا وہ سب لوگ اس طرح کی آیت کے اندر شامل ہیں. وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو لہو الحدیث کو خرید کر کے لاتے ہیں. اب فتح اور ذمہ دو قراءت کے اعتبار سے آیت کے دونوں معنی ہوں گے. تاکہ وہ خود گمراہ رہے اور لیو دل تاکہ وہ دوسرے کو گمراہ کر دے رہے. دو ترجمے. دوسرے کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے گمراہ کر دے رہے, اسلام سے گمراہ کر دے رہے, اللہ کی عبادت سے گمراہ کر دے رہے, ایمان اطاعت فرما برداری سے گمراہ کر دے رہے. بغیر علم, ان کے پاس اس پر کوئی جانکاری نہیں ہے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اور وہ لوگ اس کو اپنے لیے مذاق کا سامان بناتے ہیں. اولئک لہم عذاب مہین, ان کو ذلیل کرنے والا عذاب اللہ تعالیٰ کے یہاں دیا جائے گا. اب یہ لہو الحدیث کیا چیز ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ من تبعیضیہ ہے. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں, تمام کے تمام ایسے نہیں تھے. لہو ایسے فضول کام میں مشغول ہونا جس سے مفید کام متروک ہو جائے. ایسے فضول کام میں مشغول ہونا جس سے مفید کام چھوٹ جائے اس کو لہو کہا جاتا ہے. نمبر دو, وہ فضول باتیں جو غافل کرنے والی ہو. کس سے غافل کرنے والی؟ اللہ کی عبادت, اللہ کی یاد سے غفلت میں ڈالنے والی تمام کی تمام چیزیں لہو الحدیث میں شامل ہے. اس میں فضول کس سے بھی آ گئے, ہنسی مذاق کے مشغلے بھی اس کے اندر آ گئے, اور ساتھ میں یشتری کا لفظ آیا, یعنی ان چیزوں کے خریدنے کا وہ اہتمام کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ ایسی چیزوں کے پیچھے جو رقم خرچ ہوتی ہے وہ رقم بھی آخرت میں عذاب کا ذریعہ بنے گی. جو پیسے خرچ ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے مفسرین نے سینما, کبوتر بازی, مرغ بازی, تیتر بازی, پتنگ بازی, آتش بازی یعنی پٹاخے, شطرنج, کرکٹ, کھاٹ, یہ سب چیزوں کو شامل کیا ہے. ایکٹر ایکٹریس اور جو ہے فلمی اداکاروں کو دیکھنا, ان میں مشغول ہونا, ٹی وی اور انٹرنیٹ, واٹس ایپ, یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. ومن الناس من یشتری لہو الحدیث کے اندر. اسی طریقے سے بعض حضرات نے اس سے گانا مراد لیا ہے. گانا بجانا اور گانے بجانے کے آلات, مضحکہ خیز کہانیاں اور خرافات کی کہانیاں, ناول وغیرہ, یہ سب چیزیں لہو الحدیث کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. تو بعض لوگ لہو الحدیث کو خریدتے ہیں تاکہ خود بھی گمراہ رہے اور دوسرے کو بھی گمراہ کرنے کا کام کرے اللہ تعالیٰ کے راستے سے. ان لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوگا. دیکھو ان قسم کے چیزوں اور کھیلوں کے لیے ایک اصولی بات جو مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جو کام دین اسلام سے پھر جانے کا یا دین اسلام سے پھر دینے کا ذریعہ بنے وہ کام حرام ہے. پھر جانے کا یا پھر دینے کا ذریعہ بنے وہ کام حرام ہے بلکہ کفر ہے. اور جو کام ایسے ہیں احکام ضروریہ شرعیہ سے روکنے کا کام کرے یا معصیت کا ذریعہ بنے وہ تمام کے تمام کام گناہ کہے جائیں گے. البتہ جو کھیل اور کام دل دماغ کی تقویت کا ذریعہ بنے شرعی مقاصد کی تکمیل میں معاون بنے وہ مستحسن سمجھے جائیں گے. جیسے ورزش کرنا اور ورزش کے اندر معاون کھیل جیسے کبڈی دوڑ پکڑ داؤں اس طریقے کھیل کھیلنا اور ملک کے قانون کی لحاظ کرتے ہوئے ہتھیار چلانے کی مشق کرنا ملکی قوانین کی لحاظ کرتے ہوئے ہتھیار چلانے کی مشق کرنا یہ سب چیزیں مستحسن اور شریعت کے اندر پسندیدہ ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں یعنی قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو وہ تکبر کے مارے پیٹ پھرا دیتا ہے اور ایسا سلوک کرتا ہے جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو اور اس کے کان کے اندر جو ہے بوجھ ہے بیراپن ہے ڈانٹ لگی ہوئی ہے. ان لوگوں کا حال یہ کہ قرآن جو سننے کی چیز ہے اس کو تو سنتے نہیں اور نہ سننے کی چیز مگنیاں کی آواز یہ سب چیزوں کو یہ لوگ سنتے رہتے ہیں اور اس سے مزے لیا کرتے ہیں. تو گویا کہ کوئی آدمی سنے ہی نہیں یا سنے لیکن عمل نہ کرے اس کو وقرن سے تعبیر کیا گیا ہے. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. ایسے لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے. یہ مذاق اور استہزاء کے لیے بشارت کا لفظ استعمال کیا گیا ورنہ عذاب میں کائی کی بشارت. اور بعض حضرات نے اس بشارت کو صرف علم کے معنی کے اندر لیا ہے کہ آپ اس کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں. خالدین فیہا, ان نعمتوں کے باغات میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا, اللہ تعالیٰ نے ان سے جو جنت کا اور نعمتوں کا وعدہ کیا ہے یہ وعدہ سراسر بالکل حق اور سچا وعدہ ہے. وہو العزیز الحکیم, اور وہ اللہ تعالیٰ بڑے زبردست ہے بڑے حکمت والے ہیں. خلق السماوات بغیر عمد ترونها, اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا فرمایا بغیر ستون کے, تم اس کو دیکھ رہے ہو کوئی ستون نہیں, بغیر ستون کے اتنے بڑے آسمان کو پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے. اور بات کہتے ہیں کہ ستون ہے لیکن تم کو نظر آتے نہیں ہیں. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ, اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر بھاری بھاری بوجھ رکھ دیے, بھاری بھرکم بوجھ رکھ دیے پہاڑوں کے ذریعے سے. ان تمید بکم, تاکہ وہ پہاڑ تم کو لے کر کے ایک جانب کے اندر جھک نہ پڑے, ہلنے نہ لگے اور اس کی حرکت ختم ہو جائے. تو زمین کی حرکت کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھاری بھرکم پہاڑوں کو اس کے اوپر رکھ دیا. یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے 17 پہاڑوں کا نام نقل کیا گیا. ایک تو جبل قاف جبل ابو قبیس، جبل جودی، جبل جبنان، جبل طور سینا، اس طرح 17. لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ 17 کو جو عدد آیا ہے یہ زائد کی نفی نہیں ہے، اس سے زائد کا بھی اس بات ہے کہ انہوں نے مشہور معروف پہاڑوں کا روایت میں تذکرہ کر دیا. بعض نے اس کی توجہ کی کہ اس زمانے تک میں یہ پہاڑ دریافت تو ہوئے ہوں گے، اسی لیے ان کے نام لیے گئے، اور جو پہاڑ ابھی ان کے دریافت میں آئے نہیں ان کے نام کا تذکرہ چھوڑ دیا گیا. یعنی کہ پوری دنیا کے پہاڑ مراد نہیں، مخصوص مخصوص جگہوں کے پہاڑ کا تذکرہ کر دیا گیا. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے جانور پھیلا دیے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے بارش کا پانی برسایا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، ہم نے اس زمین کے اندر ہر قسم کے جوڑے خوبصورت انواع اور اقسام کے پیدا کیے. کریم کا ایک معنی خوبصورت، دوسرا معنی پر رونق، تیسرا معنی خوش منظر، چوتھا معنی نفیس، پانچواں معنی کار آمد اور فائدہ مند. ھذا خلق اللہ فارونی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. فارونی، مجھے بتاؤ. ماذا خلق الذین من دونی، تمہاری ان بتوں نے جو اللہ کے سوا ہے انہوں نے کیا پیدا کیا. بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ کھلم کھلی گمراہی کے اندر اور شرک کے اندر پڑے ہوئے ہیں. یہ جو اہل مکہ کو توحید کی دعوت دی گئی تو اب اسی مناسبت سے حضرت لقمان کا واقعہ نقل کیا جا رہا ہے کہ توحید ایک ایسی حقیقت ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے تو اس کی تعلیم دی ہی دی، لیکن دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں اور عقل مندوں نے بھی توحید کی انسانوں کی تعلیم دی. گویا کہ توحید کی تعلیم عقل نقل دونوں کی نشنی کے اندر بہترین اور مضبوط تعلیم ہے. انبیاء علیہ السلام اللہ کے یہاں سے نقل کر کے سناتے ہیں. حکماء لوگ اپنی حکمت اور عقل مندی سے دنیا کو توحید کی دعوت دیتے ہیں. دونوں سلسلے اس بات پر متفق ہے کہ توحید ہر انسان کو اپنا لینی چاہیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور پکی بات یہ ہے کہ ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی. اب دیکھو جو حضرات ان کی نبوت کے قائل ہیں وہ تو آتینا کا مطلب سیدھا بیان کریں گے کہ نبی کے ذریعے سے اللہ نے ان کو حکمت کے کلمات عطا فرما دیے، اور جمہور جو ان کی نبوت کے قائل نہیں ہے وہ یہ کہیں گے کہ الہام کیے گئے ان کو، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب کلمات ڈال دیے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی. حکمت کیا چیز ہے؟ نمبر ایک اس کا معنی آتا ہے علم اور دیانت داری، دوسرا معنی آتا ہے سچی بات کا الہام، نمبر تین صحیح اور درست بات، نمبر چار علم اور عمل کا مجموعہ، نمبر پانچ معرفت اور امانت، نمبر چھ حکمت ایک نور ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل کے اندر عطا فرماتے ہیں، اور انسان اس کے ذریعے سے چیزوں کی حقیقت کا ادراک کرتا ہے. جیسے کہ نگاہوں کے ذریعے سے ادراک ہوتا ہے، اس طریقے سے حکمت کے ذریعے سے بھی انسان ادراک کرتا ہے. اور دیکھو اصل حکمت یہ ہے کہ اللہ نے جو علم دیا ہو اس پر آدمی عمل کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور عبادت کو انجام دے. اور بات یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنی معاشرت میں، اپنی رہن سہن میں ہر موقع کے اوپر حکمت اور دانائی سے کام لے تو وہ حکیم کہلائے گا. اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ حکمت کا تقاضا یہ کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر کسی کو شریک نہ سمجھے. تو یہ سب چیزیں حکمت کی تعریف کے اندر منقول ہے. اور حکمت کے لیے ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کلام حکمت یہ بھی کلام نبوت کی طرح ہوتا ہے. جس طرح کلام نبوت قصدی نہیں ہے بلکہ وہابی ہے، اس طرح کلام حکمت بھی وہابی ہے. البتہ کلام حکمت کے اندر کچھ نہ کچھ قصب کا دخل ہوتا ہے کہ انسان اچھے اعمال، اچھے اقوال، اچھے افعال کا عادی بنے تو اس کی وجہ سے حکمت کے کلمات جاری ہوتے ہیں، تو اس میں کچھ نہ کچھ قصب کا دخل ہے. لیکن نبوت کے اندر ذرہ برابر بھی قصب کا دخل نہیں ہے، خالص وہابی ہے. اگرچہ حکمت بھی وہابی نعمت کہلاتی ہے، اور حکمت کے بارے میں ایک تعریف یہ نقل کی گئی، ایسا کلام جس سے لوگ نصیحت حاصل کریں، دلوں کو اثر ہو، لوگ یاد رکھے، عمل کرے، دوسروں کو پہنچائے. فہم اور ذہانت کا نام بھی حکمت رکھا جاتا ہے. تو یہ سب حکمت کی جو ہے توجیحات ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، پکی بات یہ کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی. اشکر للہ، اس ان کو بعض حضرات نے تفسیریہ مانا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اس کا ایک مطلب یہ کہ اللہ نے جو حکمت جیسی بڑی نعمت عطا فرمائی تو اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. بعض نے اس کا مطلب کیا بیان کیا کہ ان تفسیریہ، یعنی حکمت کا خلاصہ، حکمت کا لب لباب یہ نکلتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. حکمت نام ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، حکمت نام ہی ہے کہ نعمتوں میں ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ سمجھے. شکر ہی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے شکر سے عاجز سمجھے. دل کا شکر ہوتا ہے، زبان کا شکر ہوتا ہے، عمل کا شکر ہوتا ہے. دل کا شکر یہ ہے کہ احساس ہو کہ یہ نعمت اللہ نے دی، زبان کا شکر یہ کہ زبان سے اس کا اقرار کرے، اور عمل اللہ کی مرضی کے مطابق کا ہو جائے. یہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام حقیقی شکر کہا جاتا ہے. انشکر للہ، یہ جو حکم ہے حضرت لقمان کو یہ حکم تقویمی ہے، ورنہ تشریعی طور پر شکر کرنے کا حکم تو دنیا کے ہر انسان کو حاصل ہے، لیکن ان کو تقویمی طور پر یہ حکم دیا گیا کہ آپ کو تو مکمل شکر گزار بن کے رہنا ہی ہے. منعم کی نعمت کا اظہار یہ بھی شکر کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نعمت دے دے اور آدمی جو ہے فقیر بخیل کی طرح زندگی گزارے، یہ ناشکری ہے. وَمَا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، منعم کی نعمت کا اظہار یہ بھی شکر ہے. اور شکر کا مطلب یہ ہے کہ احسان شناسی، کہ انسان کسی کے احسان کو پہچانے، احسان شناسی کرے. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو آدمی شکر کرتا ہے اس کا فائدہ خود اسی کو ہوگا، اسی کو اس کا ثواب بھی ملے گا اور نعمت میں اضافہ بھی ہوگا، اور شکر کی وجہ سے موجودہ نعمت محفوظ ہو جائے گی، اور جو نعمت نہیں ہے وہ اللہ عطا فرمائیں گے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اوپر ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، ان کو مخلوق کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور تمام تعریف کے مستحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. نصیحت اور وعظ کہتے ہیں ایسے کلام کو جو کلام رقت آمیز ہو، ایسی نصیحت جو انسان کو رلا دے رہے، رقت آمیز جو نصیحت ہوا کرتی ہے، اس نصیحت کو وعظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو ان کا بیٹا بیوی ایمان نہیں لائے تھے تو ان کو آپ نصیحت کر رہے تاکہ وہ ایمان قبول کر لے گئے. بعض مفسرین کہہ رہے کہ نہیں وہ پہلے سے موحد تھے لیکن بیٹے کے اندر توحید پر مزید استقامت آ گئے اور توحید میں وہ ترقی کرے, اس کے لیے آپ نے ان کو نصیحت کی. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ, ان کے بیٹے کا نام بعض روایتوں کے اندر ساران آیا ہے, بعض روایتوں میں مشکم آیا ہے, بعض روایتوں کے اندر ان کا نام انعم آیا ہے. یہ سب ان کے بیٹے کے نام کے بارے میں روایتیں ہیں. تو اس بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا تم اللہ تعالیٰ کے سامنے شرک مت کرو, اس لیے کہ شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے کہ عاجز ترین مخلوق یہ پتھر اور لکڑی اس سے بنے ہوئے بت, تو عاجز ترین مخلوق کے سامنے خالق اور مختار کو تم مقام دو, خالق اور مختار کے سامنے عاجز ترین مخلوق کو مقام دو, یہ کتنا بڑا ظلم. ایک مقام خالق کا اور ایک مقام یہ عاجز ترین مخلوق پتھر اور لکڑی کا, تو خالق کے سامنے یہ عاجز ترین مخلوق کو تم مقام دو, یہ کتنی بڑی تمہاری طرف سے ظلم کی بات ہوگی. اور تم کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا, تو اشرف المخلوقات ہو کر کے ارذل المخلوقات پتھر اور لکڑی کے سامنے تم جھک جاؤ, یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور ظلم کا معنی ہے حد سے تجاوزی, کیونکہ شرک کرنے والا حد سے آگے بڑھ جاتا ہے, اس لیے اس کو بہت بڑے ظلم سے باری تعالیٰ نے تعبیر فرمایا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے انسان کو ماں باپ کے بارے میں تاکید کی. دیکھو یہ کلام جملہ معترضہ ہے حضرت لقمان کی حکمت کی نصیحت والی باتوں کے بیچ میں. حضرت لقمان کا کلام چل رہا تھا, بیچ میں باری تعالیٰ کی طرف سے کوئی دوسری بات آ گئی کہ ہم نے انسان کو تاکید کی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا, والدین کے بارے میں حسن سلوک کرنے کی ہم نے انسان کو تاکید کی. مفسرین اس کے اوپر ایک نقطہ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے والد کا حق نہیں بتایا, اللہ کی عبادت کا حق بتایا کہ شرک مت کرو اللہ کی عبادت کرو, والد نے اپنا حق نہیں بتلایا. کیونکہ اگر اپنا حق بیان کرنے جاتے کہ بیٹا ماں باپ کی خدمت بھی کر, تو اس میں شائبہ اس بات کا ہو سکتا تھا کہ حضرت لقمان نے غرض پرست کی ہے کہ بیٹے سے اپنی خدمت کرانے کے لیے بیٹے کو والدین کی خدمت کے فضائل بیان کر رہے ہیں. اس لیے لقمان نے خود اپنے بیٹے کو اپنی خدمت یعنی ماں باپ کی خدمت کی فضیلت بیان نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف سے ان کے اولاد کی طرف یہ نصیحت کو بیان فرما دیا, گویا کہ باپ نے اللہ کا حق بتایا تو اللہ تعالیٰ نے باپ کا حق بتلایا کہ باپ کے یہ حقوق ہوا کرتے ہیں. گویا کہ منعم حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے, تو منعم مجازی وہ ماں باپ ہے. اصل نعمت اللہ کے یہاں سے آتی ہے, والدین نعمت کے لیے واسطہ ہے, تو اس واسطے اور ذریعے کا بھی انسان کو اکرام کرنا چاہیے. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ واسطے اور ذریعے کے اکرام کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی چیز تمہارے لیے نعمت کا ذریعہ اور واسطہ بنے ان تمام کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس میں والدین بھی آ گئے, مدرسے کے ذمہ دار بھی آ گئے, اس کے اندر آپ کے مربی اور مرشد اور پیر صاحب بھی آ گئے, اور اس کے اندر جو ہے استاد بھی شامل ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ, اس کے بعد ماں کا خصوصی تذکرہ ہوا, اس لیے کہ ماں بیچاری زیادہ مصیبت جھیلتی ہے, اس لیے ماں کا خصوصی ذکر ہوا. وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ, سختی پر سختی, مشقت پر مشقت برداشت کرتی ہے, سختی پر سختی برداشت کرتی ہے. ایک تو باپ کے ظلم سہنے کے اور دوسرا یہ بچوں کے ظلم سہنے کے, ڈبل ظلم جو ہے بیچاری ماں سہتی ہے. اور ایام حمل کے اندر بھی تکلیف, ولادت کے وقت اور ولادت کے بعد بھی تکلیف, اس لیے سختی پر سختی, مشقت پر مشقت. وَهْنًا عَلَى وَهْنًا, چنانچہ اس نے بیچاری نے حمل کو برداشت کیا کمزور, اور حمل نے اس کو کمزور کر ڈالا, دودھ پلانے کے زمانے نے اس کو کمزور کر ڈالا, نفس ولادت نے اس کو کمزور کر ڈالا, یہ سب کمزوری کے اسباب بیچاری کے اندر جمع ہو گئے. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ, اور وہ بیچاری بچے کو دو سال تک تو دودھ پلاوے, دو سال کے بعد بچوں کے دودھ چھڑاوے. ہم اشکر لی ولی والدیک, اے انسان تو میرا بھی شکر ادا کر, اللہ فرماتے ہیں, اور تیرے والدین کا بھی شکر ادا کر. دیکھو باپ کا تعلق تربیت سے ہے اور ماں کا تعلق پرورش سے ہے, اسی لیے باپ کی اطاعت کا حکم دیا اور ماں کی خدمت, یعنی باپ کی اطاعت کرنا مقدم اور ماں کی خدمت کرنا مقدم. اگرچہ خدمت باپ کی بھی کرنی اور اطاعت ماں کی بھی کرنی, لیکن اطاعت میں جب تناقض ہو جائے تو باپ کی اطاعت مقدم ہوگی, اور خدمت میں جب تعارض ہو تو ماں کی خدمت مقدم ہوگی. تو انشکر لی ولی والدیک الی المصیر, میری ہی طرف سب کو لوٹ کر کے آنا ہے. یہ الی المصیر کے اندر وعدہ اور وعید دونوں چیز آ گئی ہے, انسانوں میرے ہی پاس لوٹ کے آؤ گے تو وہاں تم کو تمہارے گناہوں پر سزا بھی ہوگی اور نیک اعمال کی جزا بھی ہوگی. جی جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا. اسے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ گزرا کہ وہ ایمان لائے تو ان کی دوسری اماں آڑ گئی, بھوکی پیاسی رہی کہ بیٹا تو ایمان چھوڑ ورنہ میں بھوکی رہوں گی. حضرت سعد نے ان کو سمجھایا, اماں یہ نہیں ہو سکے گا, 100 جان تمہاری چلی جائے پھر بھی میں ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا. تو اسی کی طرف اشارہ ہے اور عام حکم بھی ہے. وہ ان جاہدا کا, اگر یہ دونوں ماں باپ تجھے مجبور کرے اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنے میں, جس شرک کے بارے میں تجھے کوئی علم نہ ہو, یعنی شریک الوہیت کا علم ہی نہیں, اور اس کے لیے تجھے مجبور کرے, فلا تطعہما, یعنی غیر اللہ کی عبادت کے معاملے میں والدین کی اطاعت نہیں کرنی ہے. والدین جب کبھی بھی شریعت کے حکم کے خلاف کسی کام کے کرنے کے لیے کہے تو اس میں ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے, اور تم ان دونوں کے ساتھ دنیا کے اندر بھلائی کا برتاؤ کر, باپ کافر ہو ماں کافرہ ہو پھر بھی اس کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کیا جائے, یعنی ان کی خدمت, کھانا کپڑے, خرچہ پانی اگر وہ اس کے محتاج ہو وہ سب چیزوں کا آدمی انتظام کرے. وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اور تو اتباع کر جو لوگ اطاعت کے ذریعے سے میری طرف انابت اور رجوع کرتے ہیں ان کے راستے کی, ان کے دین کی تو اتباع کر. وَتَّبِعْ سے مراد یہ ہے کہ میری اطاعت دین کے راستے کے اندر کرنی ہے. من اناب الیہ, من اناب الیہ سے کون مراد؟ اللہ تعالیٰ کی طرف انابت کرنے والے, کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, یہ مراد ہے. بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے من اناب الیہ سے. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ جس وقت کے اوپر وہ مسلمان ہوئے تو سب سے پہلے شروع میں تو حضرت عثمان, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت عبد الرحمن بن عوف, یہ سب حضرات ان کے پاس آئے, یہ سب لوگ ابھی ایمان نہیں لائے تھے, اور انہوں نے آ کر کے کہا حضرت ابوبکر صدیق کو کہ کیا تم اس شخص کی تصدیق کرتے ہو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ان کے اوپر تم ایمان لے آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی جی میں نے ان کی تصدیق کی, میں ان کے اوپر ایمان لے آیا. بس ان کی ترغیب دلانے کے اوپر. پھر حضرت ابوبکر صدیق نے ان سب کو ترغیب دلائی تم بھی مسلمان ہو جاؤ, لہٰذا یہ سب حضرات جو ہے ایمان لے آئے. وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ, پھر میری ہی طرف تم کو لوٹنا ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, ہم جو کام دنیا کے اندر کیا کرتے تھے میں تم کو بتلا دوں گا, اس کے مطابق جزا سزا ہوگی. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. جتنے نے دھیرے سے ایک سوال کیا حضرت لقمان کو, وہ سوال آج کل لوگ بھی کیا کرتے ہیں کہ میرے ابا اگر میں ایسی جگہ جا کر کے کوئی گناہ کروں جہاں کوئی مجھے نہیں دیکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ کو کیسے پتا چلے گا, کسی ہوٹل کے روم میں چلا جاؤں, کسی بیچ پہ چلا جاؤں, یا یہ کہ کسی جاڑی جنگل میں چلا جاؤں, کوٹڈی میں چلا جاؤں, یا کہیں کھیترانی میں چلا جاؤں, یا یہ کہ کسی ہل اسٹیشن کے اوپر چلا جاؤں, کہیں جا کر کے چھپ چھپ کر کے اگر میں کوئی گناہ کروں تو کیسے اللہ تعالیٰ کو پتا چلے گا. تو اس پر یہ آیت کریمہ ارشاد فرمائی بہدایت, یہ میرے بیٹے اگر ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی نیکی یا برائی, چاہے چٹان کے اندر ہو یا آسمانوں کے اوپر ہو یا زمین کے اندر ہو, اللہ تعالیٰ کے سامنے سب آنے والی, اللہ سب کو لائیں گے اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ حساب کتاب کریں گے. کہتے ہیں کہ ساتوں زمین کے نیچے ایک بہت بڑی چٹان ہے, اس چٹان کے اوپر بیل کھڑا ہوا ہے اور اس بیل کی دم کے پیٹھ کے اوپر فرشتہ, فرشتے کے اوپر مچھلی اور وہ مچھلی کے اوپر یہ دنیا قائم ہے, اس طرح کی اسرائیلی روایاتیں ہیں. تو کہا وہ جو ایک بہت بڑی چٹان جو زمینوں کے نیچے ہے اور اسی کے عکس کی وجہ سے آسمان نیلگو رنگ کا ہے, تو کہا وہ چٹان مراد ہے. کیا کہنا ہے کہ بالکل گہرائی میں تم چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے تم کوئی گڑبڑی کرو, یاتی بھی اللہ تعالیٰ ان سب کو لے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب کریں گے. ان اللہ لطیف خبیر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تمام چیزوں کو گھیرنے والے ہیں, چھوٹی ہو کے بڑی ہو. بس یہ جملے انہوں نے سنے اور ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. کہتے ہیں کہ اگر وہ بیٹا کافر ہو تو ایسا سوال کر سکتا ہے, اور دیندار ہو تو یہ موقع بے محل سوال ہے. چاہے کہ لوگوں کی نصیحت کے لیے یہ سوال ہو گیا, جواب آ گیا. یا بنی اقیم الصلاۃ, اے میرے پیارے لاڈلے بیٹے نماز بھی تو قائم کرتے رہنا. معلوم ہوا ماں باپوں کو شفقت رحمت نرمی مودت سے سمجھاتے رہنا چاہیے. یہ یا بنی اقیم الصلاۃ, اے میرے بیٹے تو نماز کو قائم کر. وامر بالمعروف, بھلی بات کا حکم کر. ونہ عن المنکر, بری بات سے تو روک. وقفر علامہ اصابک, امر بالمعروف نہیں عن المنکر میں کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرنے کا. ان ذلک من عزم الامور, یہ بڑے ہمت کے کاموں کے اندر سے ہے, بڑی اہمیت والے کاموں کے اندر سے ہے. اس کے اندر واجبات بھی آ گئے, مستحبات بھی آ گئے, ہر کام شامل ہو گئے. ولا تسعر خدک للناس, سعر یہ سعر سے مشتق ہے, ایک بیماری ہے جو اونٹ کو گردن میں ہوتی ہے جس کی وجہ سے اونٹ کی گردن ٹیڑی ہو جاتی ہے. تو حضرت لقمان نے یوں کہا کہ میرے بیٹے تو اپنے چہرے کو لوگوں کی طرف سے کھیرا مت لینا, مائل مت کر لینا دوسروں کی طرف سے. کیا مطلب چہرے کو پھیرا مت لینا, دوسروں کی طرف سے مائل مت کر لینا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کا مطلب یہ بیان کیا, ہمارے تکبر کے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے اپنے چہروں کو لوگوں کی طرف سے ہٹا کر کے بات کریں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کو دیکھتے بھی نہیں اور نیچے منہ کر کے یا اپنے کام میں لگ کے بات کرتے رہتے ہیں, یا منہ پھرا کے بات کرتے ہیں. تکبر کے ایسے کو تو میں کیا دیکھوں, ایسی کی طرف کیا میں چاراک ملا ہوں. یعنی سامنے والے کو حقیر سمجھ کر مارے تکبر کے نظر اور چہرہ ہٹا پھرا کر کے یا دوسرے کام میں مشغول رہ کر کے باتیں کریں. یہ بھی آج ایک طریقہ ہو گیا ہے. کسی سے ناراضگی کا اظہار ہے کہ کوئی آوے تو آپ اپنے کام میں لگے رہے اور اس کو ہاں ہوئی ہی ہاں کر کے روانہ کر دے. کوئی کچھ کہے تو کہا ہاں, کچھ کہے تو کہا نہ, یا پھر اس کو روانہ اور آپ اپنے کام میں. تو بےچارا سمجھ جائے گا, دیکھو نہیں انہوں نے اپنے کام میں ایسے لگے رہے, میری طرف دیکھا بھی نہیں, پتا نہیں بابا ناراض چل رہے آج کل. لا تسعر خدك للناس. بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ گردن پھیرا کر کسی سے بات چیت کرنا اور تکبر سے کسی سے بات کرنا. اور دیکھو انسان کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس غنی آوے کہ اس کے پاس فقیر آوے, سب کے ساتھ وہ برابر کا سلوک کرے. یعنی کہ مالداروں کی طرف خصوصی توجہ اور فقرا آئے تو کہے سائٹے کہاں چلے, اس طریقے کی بات نہ کرے. مالدار غریب فقیر ہر ایک کے ساتھ یکساں توجہ سے کام لے رہے. ولا تسعر خدك للناس. خط رخسار گال اور چہرے سب کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے. ولا تمشی فی الارض مراحا. زمین کے اندر اکڑ کے مت چل, یعنی ایسی مچال مت چل جس سے تیرا مالدار ہونا ظاہر ہوئے, ایسی چال مت چل جس سے تیرا جاہ اور منصب تپکتا ہوئے, ایسی چال مت چل جس سے تیری طاقت اور پہلوانی تپکتی ہوئے, ایسی چال مت چل. ولا تمشی فی الارض مراحا. متکبرانہ تکبرانہ اترانہ والی چال مت چل. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر اترانے والے ہر بڑے فخر کرنے والے کو پسند کرتے نہیں ہیں. چال کیسی؟ وقصد فی مشیک. درمیانی چال تو چل, بہت تیز 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 چلنا کے سانس بھی پھول جائے ایسا بھی نہیں, ایک دم دھیمی لوکل کی طرح یہ بھی نہیں, درمیانی متوسط قسم کی چال تم چلنے کے جو ہے عادی بنو. سکون اور وقار کے ساتھ, آپس اور لغو سے بچتے ہوئے, نگاہوں کو جھکاتے ہوئے تم چلو. وقدد من صوتک. اور تو اپنی آواز کو فسٹ طرف, بہت بوم براڑے نہیں پاڑنے کے, اور تو اپنی آواز کو فسٹ طرف. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے مسجد میں چار مسلی, پھر امام صاحب گلا پھاڑ ڈالتے ہیں جیسے کہ نہیں باہر تک صف لگی ہوئی ہو اس طریقے سے. تو وقدد من صوتک اور اپنی آواز کو تو فسٹ طرف. ان انکار الاصوات لصوت الحمیر. یقیناً آوازوں کے اندر سب سے بھونڈی آواز گدھوں کی آواز ہوا کرتی ہے, اور یہاں گدھے جمع ہے, یعنی چند گدھے جمع ہو جائے اور سب ایک ساتھ بھونکنا چالو کرے تو کتنا پیارا سما بن جائے گا, کتنا اچھا منظر جمع ہو جائے گا. تو گویا کہ گدھوں کی آواز کی طرح جو ہے تم لوگ آواز مت نکالو. روایتوں سے معلوم ہوتا ہے, بعض سلف کا قول ہے کہ ہر جانور کی آواز میں اللہ کا ذکر ہے, ہر پرندے کی آواز میں اللہ کی تسبیح ہے سوائے گدھے کے, اس لیے کہ وہ شیطانی آواز نکالتا ہے, اس لیے قرآن میں اس کو منکر سی تعبیر کیا گیا. اور بعض کہتے ہیں یہ ناپسندیدگی کے اندر مبالغہ کرنا ہے کہ ناپسندیدگی کسی کی آواز کی, وہ اس کی تعبیر گدھوں کے ساتھ مشابہت کے اندر اور گدھے کے ساتھ تشبیہ دے کر کے دی گئی. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب گدھے کے چلانے کی آواز سنو تو شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو کہ اللہ تو شیطان سے میری حفاظت فرما. وَغْدُدْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. اور سب سے بھونڈی آواز آوازوں کے اندر گدھوں کی آواز ہے. جی سخر لکم ما فی السماوات والارض. ما فی السماوات وما فی الارض. وأسبغ علیکم نعمہ ظاہرة وباطنة. بعض امام ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ حضرت لقمان جن کے گھر کے اوپر غلام تھے, ان کے آقا نے ایک دن ان سے کہا کہ لقمان ایک بکری ذبح کرو اور اس بکری کے اندر جو سب سے عمدہ عضو ہو وہ پکا کر کے میرے لیے لے آؤ کھانے کے راستے. تو حضرت لقمان گئے, ایک بکری زبا کی, اس کی زبان نکالی اور اس کا دل نکالا اور پکا کر کے اپنے مالک کو کھلایا. پھر چند دن ہوئے, ایک دن ان کے مالک نے کہا لقمان آج ایک بکری زبا کرو اور اس کے اعضا کے اندر کے سب سے برا عضو تمہاری نظر میں ہو تو تم میرے لیے پکا کر کے لا. تو حضرت لقمان نے بکری زبا کی اور زبان اور دل پکایا اور پکا کر کے آقا کے پاس لے گیا. آقا کو بڑا تعجب ہوا, پہلے حکم دیا تھا کہ سب سے اچھے عضو لاؤ, ابھی یہی لائے زبان اور دل, اور سب سے برا عضو لاؤ تو ابھی زبان اور دل ہی لائے. تو حضرت لقمان سے پوچھا لقمان ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت لقمان نے عرض کیا کہ دیکھو جب انسان ان دونوں اعضاء کو اچھی طرح استعمال کرتا ہے جائز کاموں میں, نیکی کے کاموں میں, تو یہ دو اعضاء پورے بدن میں سب سے اچھے اعضاء سمجھے جاتے ہیں, اور جب انہی دو اعضاء کو انسان برے کاموں میں استعمال کرتا ہے تو سب سے برے بھی یہی دو اعضاء سمجھے جاتے ہیں. تو ان کا مالک بہت خوش ہوا کہ دیکھو یہ عملی دانائی انہوں نے مجھے بتلائی اپنے عمل کے ذریعے سے, اسی لیے سبق میں بات کرنا یہ سب سے برا عمل ہے. آئندہ میں کھڑا کروں گا دو دو تین تین چار چار دن باہر.